فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. اور یہ سب کچھ کر کے عاجزی کتنی ہے؟ وما فعلته عن امري، یہ سب کچھ میں نے خود سے نہیں کیا، یہ میرا اپنا علم نہیں، یہ میری قوت نہیں، اصل حکم اللہ کا ہے. یہاں سے کچھ یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگرچہ لفظ عبد آیا ہے لیکن وہ فرشتے معلوم ہوتے ہیں، جیسے مختلف فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کام دیے ہوئے ہیں، لیکن قرآن سے یہاں کہیں بھی یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ اب تک زندہ ہیں اور ابھی بھی وہ ہوتے ہیں، سمندروں میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کیونکہ بعض ناسمجھ لوگ کشتی پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، یا خضر خواجہ، یا خواجہ خضر تیرے حوالے، یعنی اللہ کی بجائے اس کی پناہ لیتے ہیں. یہ ایک شرک ہے، کیونکہ خضر تو خود کہہ رہے ہیں ما فعلتہ عن امری، یہ میرا کیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ ہے. اور ہماری نادانی دیکھیے کہ ہم خضر سے مدد لیں، خضر کی پناہ مانگیں. تو یاد رکھیے کہ جنوں کے لیے بھی لفظ رجل آیا ہے، اسی طرح فرشتے کے لیے لفظ عبد آ سکتا ہے. عبد کا بنیادی لفظ ہی معنی کیا ہے؟ غلام، بندہ، مخلوق. تو یہاں سے ہمیں بنیادی طور پر دو اہم سبق ہیں، ایک تو استاد کے حقوق، استاد اور شاگرد کا باہم تعلق، اس پر بہت زبردست تعلیم ملتی ہے، اور دوسری طرف کہ ظاہر کے پردے میں کیا چھپا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ کہ اللہ جس حال میں بندے کو رکھے اس پہ راضی ہو جائے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے. تو اس واقعے کے پہلے حصے کے تعلق سے چند باتیں اور کہنا چاہوں گی، جن کا ذکر اس قصے میں نہیں لیکن وہ استاد کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد کا وجود اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بھیجا گیا ایک حاکم بنا کر، یا مجھے بھیجا گیا ایک سیاستدان بنا کر، لیکن آپ نے یہ ضرور کہا کہ مجھے بھیجا گیا ایک معلم بنا کر. اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. تو معلم ہونا ہر پیشے یا ہر حیثیت سے بڑی حیثیت ہے. معلم کے لیے، معلم الناس خیر کے لیے ہر چیز دعائیں کرتی ہے، جیسے مشکات کی حدیث ہے نا کہ ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں بھی لوگوں کو بھلائی سکھانے والے کے لیے دعاگو رہتی ہیں. تو معلم کا مقام اور درجہ اسلام میں بہت بلند ہے. اچھا استاد اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے، جس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر ایک احسان کیا. کس بات کا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان میں ایک رسول بھیجا اور وہ رسول کیا کر رہا ہے؟ چار کام. نمبر ایک، تلاوت سکھا رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ. نمبر دو، یزکیہم، کریکٹر بلڈنگ، تزکیہ نفس. نمبر تین، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم جو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے. لہذا کسی بھی احسان پر شکر لازم ہے، اور شکر میں کیا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری بھی اور بندے کی شکر گزاری. جیسے حدیث میں آتا نا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. تو احسان کا جواب کیا ہے؟ شکر گزاری. کس کی؟ اللہ تعالی کی بھی، اور جس انسان کی طرف سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہو اس کی بھی. یہ شکر گزاری کیسے ہو؟ استاد کا خیال رکھ کر، اس کا حق دے کر. حق کیا ہے؟ کچھ تو پیچھے ابھی واقعے میں پڑے ہیں، اس کو میں ذکر کر دیتی ہوں دوبارہ. کچھ اور چیزیں بھی ہیں، مثلاً شاگرد کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے خود استاد کے پاس جانا چاہیے، یہ نہیں کہ خود بیٹھ جائے اور اسے کہیں ادھر آؤ نا، ادھر آؤ، یہ پڑھ کے مجھے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، خود اٹھ کر استاد کے پاس جانا چاہیے. پھر اسی طرح استاد کا اتباع لازم ہے، استاد کو فالو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ استاد کچھ پڑھا رہا اور ہم کچھ اور کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. استاد جس بات کا سوال کرنے سے منع کرے تو اصرار نہ کیا جائے، استاد کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو معذرت کر لی جائے، جیسے لا تواخذنی بما نسیت. اگر استاد کا مزاج اچھا نہ ہو یا بیمار ہو تو اس سے اصرار نہ کیا جائے کہ وہ ضرور پڑھائے. ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی، استاد سے گفتگو کے وقت ادب کا پورا لحاظ رکھا جائے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، ہماری رعایت کیجئے کی بجائے انظرنا کہیے، ہماری طرف نظر کیجئے. یعنی اگر استاد کو مخاطب بھی کرنا ہو تو خطاب میں بھی اچھے الفاظ ہوں. صحابہ کرام پہلے کیا کہتے تھے، راعنا، ہماری رعایت کیجئے، ہم کو بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ بتا دیجئے. اس سے یہود نے کچھ اور بنا لیا اور وہ لفظ کمانا غلط ہو گیا، تو پھر نیا لفظ دیا گیا کہ آپ کیا کہیے، انظرنا، ہماری طرف بھی دیکھیے، ہماری طرف نظر کیجیے، یعنی ہمیں توجہ دیجیے. اسی طرح استاد کی اجازت کے بغیر مجلس سے نہ جایا جائے، یعنی استاد کی اجازت کے بغیر چھٹی نہ کی جائے. سورۃ نور میں آتا ہے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. صحابہ کرام کی مثال دی گئی کہ جب وہ آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں، امرن جامعن، لم یذهبوا، تو خود سے نہیں چلے جاتے، حتی یستأذنوه، جب تک کہ اجازت نہیں مانگتے. ہمارے ہاں حال کیا ہے کہ ہفتہ بھر خاموشی سے غائب ہو جاؤ، بتانے کی بھی زحمت نہ کرو کہ کیوں کا غائب ہو رہے ہیں، جیے ہیں، مرے ہیں، کوئی پریشانی ہے کیا نہیں. اطلاع دینا بھی گوارا نہیں کیا جاتا، اجازت لینا تو بہت دور کی بات. تو جب ہمارے اندر اسلامی ادب اور اخلاق ہی نہیں تو ہم سیکھیں گے کیا؟ پھر اسی طرح استاد کے احسان کا بدلہ کسی بھی عملی تعاون کی شکل میں، عملی تعاون، جیسے کہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے، من صنع علیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ اس کو دو. سب سے پہلا بدلہ کیا ہے کہ جو استاد سبق یاد کرنے کو کہتا وہ کر کے آؤ، تاکہ استاد کو اذیت نہ ہو، اگلے دن پوچھے تو آتا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس علم کا لحاظ رکھا جائے، اس علم سے متعلق کوئی خدمت ہو، کوئی تعاون ہو. مثلا یہ ہے کہ اگر استاد کلاس کے ہوم ورک سے علاوہ کوئی کام دے دیتا ہے، کسی بھی قسم کا، مثلا لکھنے کا کام دے دیتا ہے کوئی، تب شاگرد ناک بھوں چڑھائے کہ یہ ہم کیسے کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ علمی میدان یا غیر علمی میدان میں استاد کا تعاون اور استاد کی دعائیں بہت مفید ہوتی ہیں انسان کے لیے. استاد کی رہنمائی میں اگر کوئی اس قسم کا کام کیا جائے تو اس سے انسان کی صلاحیت میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ساتھ استاد کی دعائیں ہوتی. علم صرف وہ نہیں کہ جو آپ کلاس میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، علم اس کے علاوہ بھی کام کرنے کا نام ہوتا ہے، بلکہ علم ہی وہ ہے کہ جو انسان خود سے جان جوکھوں میں ڈال کے آگے بڑھے، یعنی جو طالب علم خود کام کرے. ایک وہ کام ہے نا جو استاد کہتا ہے یہ کرو 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 اور وہ کرتا ہے، اور بعض تو وہ بھی نہیں کرتے نا، لیکن اصل علم کا لطف وہ اٹھاتا ہے جو کہے بغیر خود کرنے کے لیے ہر دم تیار رہے. اگر خدمت کی استطاعت نہ ہو یا استاد سے دور ہو جائے انسان، تو اس کے لیے دعائے خیر اور مغفرت کرتا رہے. یعنی اگر زندگی میں اس سے دور ہو گیا تو دعائے خیر کرے، اگر وہ استاد فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَدْعُوا لَهُ، اگر تم اس کے لیے وہ نہ پاؤ جس سے تم اس کا بدلہ دے سکو تو اس کے لیے دعا کرو. یعنی جو کچھ اس سے پایا ہے اگر اس کا بدلہ خدمت میں یا کسی اور شکل میں نہیں ہو سکتا تو کیا کرو، دعا کرو. استاد کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے جس سے مقصود اس کا ٹیسٹ ہو کہ اس کی قابلیت پرکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الغلوطات، اس قسم کی غلوطات کا مطلب ہوتا ہے مغالطوں پر مشتمل باتیں، یعنی دوسرے کو دھوکہ دینا، مغالطے میں ڈالنا، پریشان کرنا، ایسی باتوں سے روکا ہے. اگر استاد کسی خاص وقت پڑھنے سے روک دے تو رک جائے انسان، کیونکہ جب پڑھنے کو کہے تو پڑھے، اور اگر کہے اس وقت نہیں پڑھنا تو چھوڑ دے. مثلا اس کی حدیث میں ہمیں وہ مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھوایا اور ایک سریہ کہتے ہیں نا چھوٹے سے لشکر، اس کے امیر کو دیا اور کہا کہ یہ اس وقت تک نہ پڑھنا جب تک فلاں جگہ پر، نخلا جگہ ہے، وہاں نہ پہنچ جاؤ، اس سے پہلے یہ خط نہیں پڑھنا. کیونکہ بعض اوقات انسان وقت سے پہلے اور باتیں پڑھتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ کنفیوز ہوتا ہے، وقت بھی ضائع کرتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، پھر جب پڑھنے کا وقت آتا ہے اس میں دل نہیں لگتا کہ پہلے وہ مسئلے حل ہو جائے. اس لیے کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلے تاکہ اس کنفیوژن سے بچ سکے. اچھا، بعض اوقات استاد منع کرتا ہے کہ دیکھو فلاں کام نہ کرو کہ تمہاری تعلیم میں رکاوٹ ہو رہی. مثلا وہ کہیں پڑھانے سے روک دیتا ہے آپ کو، یا کہیں جانے سے روک دیتا ہے. تو بالکل یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اپنے بچوں کو، کیا آپ اپنے بچوں کو گھر میں روکتے نہیں کہ تم فلاں جگہ نہیں جا سکتے تاکہ صبح اٹھنے میں تمہیں دقت نہ ہو؟ جب بچوں کے اچھے نمبر نہیں آتے تو آپ کیا کہتے، ٹی وی بند، پارٹیز بند، فلاں چیز بند؟ کیا آپ ان پہ ظلم کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ کیوں روکتے ہیں مختلف چیزوں سے؟ تاکہ وہ اس پر کانسنٹریٹ کریں. جب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ چھٹی نہیں، مت جاؤ فلاں شادی پہ، یا مت کرو یہ کام، اور اس پر توجہ دو اور پہلے سیکھ لو پھر کچھ اور کرو، تو یہ کسی بری نیت سے نہیں ہوتا، برے جذبے سے نہیں ہوتا، یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ آپ پوری طرح ڈپ کریں اور صحیح فائدہ اٹھائیں. کیونکہ ایک استاد کی مجلس میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی بات سیکھنے سے بھی انسان جو کچھ جمع کرتا، بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات پوری زندگی تک انسان کے ساتھ چلتی، اور بلکہ زندگی کی پرسنالٹی کا ایک حصہ بن جاتی، اور وہ بات اسی دن ہوتی پھر دوبارہ نہیں ہوتی. اسی طرح اگر استاد کسی غیر معقول اور غیر مفید سوال پر ناراضگی کا اظہار کرے تو برداشت کرنا چاہیے، فوراً اپنی گستاخی پر اظہار ندامت ہونی چاہیے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کس سے گری پڑی چیز کے بارے میں، آپ نے اس کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ اس نے گمی ہوئی بکری اور گمی ہوئی اور چیزوں کے بعد سوال کرنے کے بعد کہا کہ گم شدہ اونٹ ملے تو کیا کریں، اس کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا ما لکا ولہا معہا، تمہارا اس سے کیا واسطہ، جو اس کے لیے ہے اس کے ساتھ ہے، یعنی وہ اپنا کھا سکتا ہے، اپنے چل پھر سکتا ہے، اس کو کسی کا خطرہ نہیں، اسے وہ گما تو گما رہنے دو، اس کا مالک خود ہی اس کو تلاش کر لے گا، تم اس کی فکر نہ کرو. ہوا کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب دیکھا کہ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے تو فوراً کہنے لگے ردینا باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، فوراً ایسے الفاظ بولے تاکہ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے. اسی طرح اگر اوقات اور حالات اجازت دیتے ہوں تو استاد کے ساتھ ساتھ رہا جائے، یعنی اگر اوقات اجازت دیتے ہوں، یعنی بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایسی تاویلیں تلاش کر کے استاد کو شکل تک نہیں دکھاتے، تو ایسے میں جتنا استاد سے دوری ہوتی نا اتنی علم سے دوری ہوتی ہے. تو اگر کچھ لوگوں کو یہ توفیق ہو کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر استاد کی کمپنی میں رہ سکے تو کمپنی میں رہ کر بھی سیکھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یلزمہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت چمٹے رہتے تھے آپ کے ساتھ، بس ان اوقات میں آپ سے الگ ہوتے جب آپ گھر میں اندر چلے جاتے تھے، باقی سب وقت میں. اسی لیے بعد میں جب وہ حدیث بیان کرتے تو حضرت عائشہ بعض اوقات ان سے خفا اٹھتی، تم نے یہ کہاں سن لیا تھا؟ یہ واقعات شاید آپ نے پڑھا بھی حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہ سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ سب سے زیادہ ساتھ رہے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ کے پاس وقت ہے اور استاد کے پاس نہیں تو آپ استاد سے کہیں اپنے کام چھوڑیں اور آ جائیں ہمارے پاس، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب استاد کے پاس بھی وقت ہے اور اس وقت آپ اپنا وقت نکالیں، اگر حالات اور اوقات اجازت دیتے ہوں، اور یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اٹس ویری نیچرل کہ انسان تمنا بھی کرے تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن جب ممکن ہو، آپ کو میں نے اپنے ایک استاد دکھائے تھے جب شروع شروع میں آئے تھے، جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو اتفاق سے ان سے پہلے ہی دن ہماری ملاقات ہو گئی، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ ہمیں تھوڑی سی چھٹی ملتی، تھوڑا سا وقت ملتا تو مینچسٹر تین ساڑھے تین گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، بلکہ زیادہ ہی ہو جاتے تھے، اور وہاں جانے میں بھی اچھے خاصے ٹکٹ، اور ایک طالب علم کے لیے بار بار ٹکٹ افورڈ کرنا بھی کافی مشکل کام ہوتا، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ جب تھوڑی سی بھی فراغت ہوئی فوراً ہم اجازت مانگتے تھے اور پہنچ جاتے تھے، میرے ہسبینڈ ساتھ ہوتے تھے، اور ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، کسی وقت موقع ملا تو دکھاؤں گی، کہ رات رات تک پھر جب جاتے تھے تو ہم اس سارے وقت میں انتظار کرتے تھے کہ ہمیں میکسیمم ٹائم دیں، بس جس وقت وہ گھر چلے جاتے تھے چلے جاتے تھے، لیکن جو ہی آ کے بیٹھتے تھے چاہے رات کے دو بج جائیں تین بج جائیں، لیکن اس وقت ہم جاگتے بھی تھے، تکلیف بھی اٹھاتے تھے، لیکن آپ کے پاس بیٹھتے تھے تاکہ ہم آپ سے سیکھ سکیں، اور وہ ان کی مرضی کا وقت ہوتا تھا، ہماری مرضی کا نہیں، جس وقت وہ اٹھ گئے ہم ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اب آپ پھر بیٹھیں، بس اٹھ گئے تو اٹھ گئے، کیونکہ ہر انسان کی ایک لمٹ ہے، اور اس طرح جو کچھ ہم نے ان سے سیکھا ان چار سالوں میں، میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کی ایک متاع ہے، میری اصل ذہنی جو ایک علم کے بارے میں اور جو کچھ اس وقت میں کر رہی ہوں، جو نقطہ نظر بنا ہے، ان کی صحبت کا اثر ہے، کیونکہ عالم بھی تھے، عمل کرنے والے بھی تھے، اخلاص اور بہت کچھ اللہ نے ان کو صلاحیتیں دے رکھی تھی۔ تو بہرحال عام طور پر خواتین کے لیے کسی بھی مرد کے پاس بیٹھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ نے میرے لیے ایک ذریعہ پیدا کر دیا، میرے شوہر ساتھ ہی تھے اور ان کا تعاون ساتھ تھا، تو وہ مشکل ترین مرحلہ بہت آسان ہو گیا، لیکن اگر ویسے میں اپنے ان پہ ہوتی تو میں چاہتی بھی جتنا تو کہاں بیٹھ سکتے تھے، کہاں رہ سکتے تھے۔ بہرحال کہ سب کر بھی نہیں سکتے علم کی وہ خدمت، لیکن چند لوگ تو ہر معاشرے میں ہونے چاہیے کہ جو ایسا بوجھ اٹھائیں، کیونکہ علم ہی سے معاشرے کی فارمیشن ہوتی ہے اور معاشرے کا رخ پلٹتا ہے جب سوچ بدلتی۔ تو اب اس وقت جاب اورینٹڈ جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے تو بہت کچھ وسائل اور ذرائع ہیں، لیکن جہاں سے ہمارے دین کا چشمہ پھوٹتا ہے وہ سب کچھ دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ان سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے جس سے ابتدائی دور کے مسلمانوں کے اندر اخلاق پیدا ہوتا۔ میں آج صبح ایک پڑھ رہی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمان فوجیں اتری تھی ایران میں، تو ایران میں اس وقت نہ تو مسجدیں تھیں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں اندر نماز پڑھتے تھے، کھلے میدانوں میں صف بناتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ اس منظر نے بے شمار لوگوں کے دل اسلام کے لیے کھول دیے، یہ کیسے لوگ ہیں، اتنا ڈسپلن ہے ان میں، اتنی سیدھی لائنیں بنا کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کعبہ کو کبھی دور سے دیکھیں اور نماز کے وقت دیکھیں تو تصویر کتنا اٹریکٹ کرتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رستم نے دیکھا تو سر پیٹ دیا، کہنے لگا، اس کا جملہ تاریخ میں موجود ہے کہ اکل عمر کبدی یعلم الکلاب الاداب، ہے تو بڑا خراب زمانہ اس کا، کہتا ہے رستم عمر نے میرا کلیجہ کھا لیا، میرا کلیجہ کھا گیا عمر، کہ اس نے کتوں کو ادب سکھا دیے، یعنی عربوں کو وہ کیا کہتے تھے، کلاب کہتے تھے، یعلم الکلاب الاداب، کہ اس نے ان وحشی جانوروں کو اتنا ادب سکھا دیا ہے کہ یوں ڈسپلن میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ صرف اس سین نے ان کے دلوں کو ہلا دیا تھا، یعنی عرب واقعی ایسی قوم تھی کہ جو پوری دنیا میں کوئی توجہ کے قابل نہیں تھی، روم اور ایران اس وقت بہت کلچرڈ قومیں تھیں، سویلائزڈ، تو ان کے سامنے وہ قوم جو وحشی قرار پاتی تھی وہ آج اتنے ڈسپلن میں کھڑی ہے، تو ان کے تو ہوش پھر گئے۔ تو یہ سب کچھ کس نے سکھایا، اسلام نے یہ ادب سکھایا، یہ سب تعلیم، اور دن میں 5 دفعہ یہ ڈسپلن ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن افسوس کہ وہ دین کو ہم نے دنیا پہ اپلائی نہیں کیا، اس کو مسجد میں بند کر دیا اور باہر نکل کے ہم اسی وہی بھیڑ بن گئے۔ تو اس میں بھی بنیادی طور پر تو استاد کا کردار ہے نا، کہ وہ دین کو دنیا میں لا کر دکھاتا ہے کہ عمل ایسے کرنا ہے، خالی کتابوں سے نہیں آتا۔ یہ استاد کی بات کو پوری توجہ اور یکسوئی سے سننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنصت الناس، استنصت چپ کروا دو الناس لوگوں کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے یا ایوہ الناس تو جو جہاں ہوتا وہیں رک جاتا۔ ایسے ہی ایک دفعہ آپ نے یا ایوہ الناس پکارا، ایک شخص آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں تھا، وہیں بیٹھ گیا، ایک پاؤں مسجد کے اندر اور ایک باہر، وہیں بیٹھ گیا کہ آپ نے بلایا ہے تو بس اب الرٹ کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو چلا چلا کے کہتے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پڑھو، سنو۔ پھر اسی طرح استاد کے ساتھ تواضع اور انکساری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواضعوا لمن تعلمون منہ، ان لوگوں کے سامنے عاجزی کرو جن سے تم سیکھتے ہو، چیخ چلا کے، بدتمیزی سے، بےہودگی سے بات نہ ہو۔ اسی طرح استاد کے لیے جو کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے، اس میں تعارض ہے احادیث میں۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے اپنے لیے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، یعنی ناپسند ہے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کون آئے تھے، کسی قوم کے سردار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا قومو لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس سے علماء نے کیا موافقت پیدا کی ہے کہ استاد ڈیمانڈ نہ کرے اور یہ پسند نہ کرے کہ وہ آئے تو لوگ کھڑے ہوں، لیکن اگر تربیت اور ڈسپلن کے لیے کلاس میں بچوں کو کھڑا کرنا پڑے تو اس میں حرج نہیں ہے، جسے ہمارے یہاں اسکولوں میں ہوتا ہے نا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، ایک دم ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں بچے اور ڈسپلن بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بچہ بیٹھا رہ جائے تو اس کو برا نہ سمجھے استاد، یا خود سے ڈیمانڈ نہ کرے، لیکن تربیت کے لیے بچوں کو کھڑا ہونے کی عادت ڈالی جا سکتی۔ اسی طرح جسے گھر میں کوئی آیا ہے تو اس میں کیا ہے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استقبال کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے۔ اسی طرح اگر استاد کے ساتھ اختلاف بھی ہو جائے تو بھی احترام کا معاملہ ہو، جیسے والدین کے لیے آتا ہے نا وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفا، کہ معروف طریقے سے والدین کے ساتھ معاملہ کرو۔ اسی طرح سبق کی مقدار، ترتیب، ترکیب، اس میں استاد کی رائے پر عمل کیا جائے۔ جیسے میں صبح کہہ رہی تھی نا کہ ترتیب سے، کیوں؟ اس لیے کہ استاد کا تجربہ اس معاملے میں فائدہ دیتا ہے، ورنہ علم تو کتابوں میں لکھا ہے، یہ سب گرامر کتابوں میں لکھی ہے، گھر بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن وہ ترتیب آپ کو آئندہ زندگی میں فائدہ دے گی، پھر آپ بھولیں گے نئی چیزیں۔ استاد کی ناراضگی جو ہے یہ علم سے حرمان یعنی محرومی کا سبب بنتی، اس لیے اس کو ناراض کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے تعلم العلم وتعلم للعلم السکینۃ والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه، علم سیکھو اور علم کے لیے سکینت اور وقار سیکھو۔ سکینت کا کیا معنی ہے؟ پیسفل رہنا سیکھو، ہر وقت ہری ہری میں بھاگ دوڑ، اس سے علم نہیں آتا۔ اور وقار سیکھو، اور جن سے تم سیکھتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو۔ اور تواضع 3-4 چیزوں میں ہوتی ہے، ایک تو رویے میں، گفتگو میں، بات کرنے میں، اور اسی طرح کوئی بھی معاملہ کرنے میں۔ اس واقعے کو سورت کے مرکزی مضمون یعنی مادہ پرستی کے پرسپیکٹو میں کس طرح دیکھا جائے گا؟ مادہ یا مٹیریل ہے کیا چیز، کیسے ڈیفائن کریں گے اس کو؟ وہ چیز جو آپ کے 5 سینسز میں آ جائے، یہی ہے نا مادہ، وہ چیز جو چھو سکیں، جو دیکھ سکیں، جو سونگھ سکیں، جو چکھ سکیں، جو سن سکیں، ٹھیک؟ اور جو اس کے پیچھے ہے، اس کے بیونڈ ہے، اس کو نہیں مانا جاتا۔ مادہ پرستی ان ادر ورڈز ظاہر پرستی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم کس چیز پہ خوش ہوتے ہیں؟ جو ظاہر میں ہم کو اچھی لگتی۔ اور حدیث بڑی ریلیونٹ ہے کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ بھی ہڈن چیز دیکھتا ہے، ظاہریت نہیں دیکھتا۔ اور اس قصے میں بھی کیا ہے کہ بتایا یہ گیا ہے دراصل چیزیں اپرنٹلی جو نظر آتی ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی حقیقت میں، یعنی صرف ظاہر سے دھوکہ مت کھاؤ. تو یہاں یہی تو خضر علیہ السلام کو لا کے سمجھایا گیا کہ دیکھو جو واقعات دیکھنے میں کچھ نظر آ رہے تھے وہ اندر سے کچھ اور تھے. اچھا, مادہ پرستی دوسرے لفظوں میں ہم جیسے ظاہر پرستی کہا, اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کر سکتے ہیں, دنیا پرستی, دنیا کی محبت. یعنی یہ ریلیونٹ لفظ ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جنم دیتا ہے. مادہ پرستی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر پرستی اور دنیا پرستی. دنیا سے محبت ہوتی ہے انسان کو, لہذا جب دنیا ملتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے, جب دنیا جاتی ہے تو انسان ناراض ہوتا ہے. دین ہمیں کیا سکھاتا ہے اس کے برعکس؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس وقت مٹیریلزم جو ہے اسلام کے اپوزٹ ہے. مٹیریلزم کے اپنے ویلیوز ہیں اور اسلام کے اپنے ویلیوز ہیں. مادہ پرست لوگ جب کوئی چیز مادی ان کو حاصل ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں, وہ مادی جاتی ہے ہاتھ سے تو وہ ناراض ہوتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا غمگین ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ پر ایمان لانے والے, اللہ تعالیٰ مادہ سے بیونڈ ہے نا, ہمارے ظاہری نظر سے لا تدرک الابصار, تو اس سے پیچھے ہے. اب اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں کہ کسی بھی چیز کے ملنے پہ نہ بہت پھولو اور نہ کسی چیز کے جانے پہ بہت غمگین ہو, بلکہ اعتدال میں رہو کہ جو نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ حقیقت بھی وہی ہو اس چیز کی. اسی لیے شروع سے میں دو چیزوں پہ بہت سٹریس کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ صبر اور شکر, یہ دین کے دو بنیادیں ہیں. کہ نہیں ملا تو صبر, کچھ مل گیا تو شکر. نہ ملنے پہ بگڑنا ہے اور نہ جانے پہ مایوس ہونا ہے. اسی لیے بندہ مومن کی زندگی میں مایوسی نہیں ہوتی. اور علم بھی صرف وہ نہیں جو مادی چیزوں کا ہے, ظاہری چیزوں کا, بلکہ علم کی ایک دوسری دنیا کون سی ہے؟ دوسرا حصہ کیا ہے علم کا؟ روح سے متعلق, نظر نہ آنے والی چیزوں کا علم. تو ہماری موجودہ دور کی جو تعلیم ہے سیکولر, وہ کس کے بارے میں ہے؟ صرف مادی خوشیوں کے حصول کے لیے. اچھا, بالکل ہمارے جسم کے اندر ہم بحیثیت انسان ہم ان دو چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ایک ہمارا جسم ہے جو مٹیریل ہے, جو نظر آتا ہے, اور دوسرا کیا ہے؟ ہماری روح. نظر آتی ہے کسی کی روح؟ کسی کو اس کو آپ ڈیفائن ہی نہیں ابھی تک کر پائے. اب آپ دیکھیں کہ خود لائف میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اگر روح ہو اور جسم نہ ہو تو لائف نظر نہیں آتی. لائف کو نظر آنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے. جسم کے کچھ تقاضے ہیں, لیکن اگر روح کے تقاضوں کو بھول جایا جائے تو انسان نامکمل ہو جاتا ہے. نہ اسے اس دنیا کی خوشیاں حقیقی معنوں میں مل سکتی اور نہ آخرت کی. خوش کب ہوتے ہیں؟ جب کچھ ملتا ہے ہم کو. اور غمگین کب ہوتے ہیں؟ جب جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا رویہ اس سے برعکس کیوں تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ دنیا کے امیر ترین انسان تھے, لیکن جب ان سے سب کچھ چھن گیا تو اس وقت بھی وہ بڑے خوش تھے. وہ کیا کہنے لگے؟ اب تیرے اور میرے درمیان کچھ بھی نہیں رہا. پہلے یہ مال تھا, اولاد تھی, بیوی تھی, کیا کچھ تھا, اب یہ سب تو نے لے لیے, اب میرے اور تیرے درمیان کوئی نہ رہا. وہ اب بھی خوش ہیں. تو خوشی دراصل کیا ہے؟ سوچ کا فرق. دین ہمیں سوچ کا فرق دیتا ہے. اور اس واقعے میں, اچھا نہ صرف یہ کہ اس واقعے میں, بلکہ پہلے واقعے میں بھی دیکھیں, توکل, سب کچھ چھوڑ کے رب مل گیا, سب کچھ مل گیا, اس کی خاطر غار بھی جنت بن گئی ان کے لیے. سب کچھ چھن گیا نا ایک طرح سے, سب چھوڑ آئے. وہ چند سکے تھے, اس کو آپ اگنور کریں اس لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی کام آتے ہیں. وہ تو ایک احتیاطاً انسان تھوڑا سا وہ اٹھا لیتا ہے, ورنہ وہ ان پہ بھروسہ کر کے وہ نہیں نکلے تھے کہ یہ سکے ہیں ہمارے پاس, ورنہ وہ یہ کہتے کہ وہ ہمارے پاس سکے ہیں, ہم ان پر بھروسہ کر کے اپنی قوم کو چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا. دوسرے واقعے میں جب اس نے دنیاوی مال و متاع کو سب کچھ سمجھا تو کیا کہا بالآخر؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اور یہ شرک کہاں ہو رہا تھا؟ دولت میں, مال و دولت میں, باغ, جو ظاہریت میں جو کچھ نظر آ رہا تھا اس پہ بھروسہ ہو رہا تھا. اور یہاں بھی ظاہریت اور ظاہر آنے والی چیز اور نہ آنے والی چیز کے درمیان کمپیریزن ہے. یعنی ظاہر میں جو کچھ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ اصل میں تو اس کے بہترین استعمال کے لیے کہ کل کو پھر اس سے بہتر پائیں. اور آپ دیکھیں کہ انسان کی کون سی خواہش ایسی ہے نا کہ پھر وہ وہاں جا کے پوری نہ ہوگی, لیکن مادہ پرستوں نے اپنی ہر خواہش دنیا میں پوری کرنے کی کوشش کی. لیکن ہر انسان کے اندر انہونی خواہشات موجود ہیں جو دنیا میں نہیں پوری ہوتی, لیکن کل اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پوری کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس مادی دنیا سے اوپر اٹھ کے سوچیں یا اس کو قربان کر سکیں, اس کو دے سکیں. اگر ہم اپنا جسم اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے نا تو اس خوشی تک نہیں پہنچ سکتے. اچھا خوشی کہاں ہوتی ہے, یا اوپر ہوتی ہے کہیں اندر ہوتی ہے؟ خوشی کہاں ہوتی ہے؟ روح میں ہوتی ہے نا. مثلاً کھانا دیکھ کر یا کھا کر آپ خوش ہوتے ہیں, تو کھانا جس چیز کا نام ہے اس کے اندر تو کہیں خوشی نہیں ہے, ہے نا. تو روح کے احساس کا نام ہے خوشی. موسیٰ علیہ السلام حالانکہ ایک پیغمبر ہے, لیکن جو ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر چل نکلتے ہیں اور اتنا پیدل سفر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, او ام دیا حقوبا, او ام دیا حقوبا, یا چلتا ہی جاؤں گا, چلتا ہی رہوں گا. یہ کہنا کہ چلتا ہی رہوں گا یہ ان کے پوری شخصیت کی عکاس ہے نا. یہ بات چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ منزل نہ مل جائے, علم کے راستے کا سفر چلتا ہی رہوں گا. تو آپ دیکھیے کہ ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم عموماً علم کس کو سمجھتے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ دنیا مل جائے ہم کو, اور اس علم کو علم ہی نہیں سمجھتے کہ جہاں روح کی خوشی کا کچھ سامان ہو. جہاں پر مادی طور پہ سب کچھ موجود ہے وہاں آپ دیکھیں گے روحانی خوشیاں بہت کم ہیں مادہ پرست دنیا میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ ایک چیز کے بعد ایک کو ٹرائی کرتے ہیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ اگر آپ ڈفرینٹ قسم کے بہت کھانے کھا لیں تو آپ کی زبان کیسی ہو جاتی ہے؟ ایسے لگتا ہے ٹیسٹ لیس ہو گئی ہے جیسے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں عید کی کتنی خوشی ہوتی تھی, اب کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے ہر روز عید بنا لی, سارا سال عید چل رہی ہوتی ہے, تو عید کے دن کاہے کی خوشی ہو. پہلے لوگ سارا سال کام کرتے تھے, عید کے دن خوش ہوتے تھے. ہم ہر دن عید ہے اور ہر رات شب رات ہے, تو اس دن کی خوشی کیا خوشی ہو. اسی طرح جو لوگ دنیا میں بہت کھو گئے ان کے لیے آخرت کے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں, اور وہاں کی خوشیاں پانے کے لیے کوئی دھیان ہی نہیں. مادہ کی ایکسس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان سے خوشی کا احساس بھی چھن جاتا ہے. یعنی ایک پیغمبر کے اندر یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے نا کہ وہ کسی غلط چیز کو دیکھ کے برداشت کر ہی نہیں سکتا, اسی لیے بار بار وہ بھول جاتے ہیں اور وہ اپنی اصلیت پہ آ جاتے ہیں. یہ ان کی اصلیت تھی نا کہ وہ ہمیشہ منکر سے روکنے والے, اس لیے یہ کوالٹی ان کی وہاں بھی ایک دم چھا جاتی, پھر بھول جاتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. خوشی کا تعلق روح سے ہے, لیکن اب موجودہ دور میں خوشی کے لیے لفظ فن یا مزہ یہ چیزیں استعمال ہونے لگی. حالانکہ صرف ظاہری مزہ جو ہے کسی چیز کا وہ کوئی پرماننٹ اور حقیقی خوشی نہیں دے سکتا. یہ جو دوسرا واقعہ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی باغ نہیں, کچھ نہیں, پھر بھی وہ مطمئن ہے اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے میرا رب مجھے اس سے بہتر دے دے. اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ وقتی طور پر ڈینگے مار رہا ہے, لیکن جب اس سے چلا جاتا ہے تو وہ ایک دم مایوس ہو جاتا ہے, ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. ایک نان مسلم کپل تھا, تو ایک روز شوہر گھر میں آیا تو بیوی نے کہا کہ میں مسلمان ہونے لگی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرے گھر میں جو ماسی ہے اس کے پاس کچھ نہیں, لیکن میں جب اس سے پوچھتی ہوں اس کا حال تو وہ کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, میں خوش ہوں, اور میرے پاس سب کچھ ہے لیکن مجھے اطمینان نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دین میں ہی کچھ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود اطمینان ہے, اور میرے پاس سب کچھ ہو کر بھی سکون نہیں. دونوں واقعات میں اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا نظر آتا ہے. پہلا واقعہ کھانا لینے بھیجا, سخت بھوک لگی تھی, مگر اپنا اصل مقصد نہ بھولے کہ دوسرے لوگوں پر عیاں نہ ہو جائیں، ایمان کو نقصان نہ ہو، اس کا اہتمام کیا. دوسرے واقعے میں بھی حضرت موسیٰ کو سخت بھوک لگی، کھانا مانگا، مگر جب اصل مقصد سے دوری پائی اور مچھلی نکل جانے کا پتہ چلا تو سب بھوک بھول گئے اور فوراً اپنے مقصد کی طرف نکل پڑے. ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کے سامنے مقصد ہوتا ہے تو پھر بھوک جو ہے وہ بھول جاتی، لیکن جب مقصد نہیں ہوتا تو سوائے کھانے کے کچھ یاد نہیں ہوتا. آج کل کا شاگرد جب ایک علمی محفل میں بیٹھتا ہے تو اتنا شور و غل کرتا ہے کہ استاد کے احترام اور علم کے احترام کو بھول جاتا ہے. جب استاد سے سوال کرتے ہیں اور جواب مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کا رویہ ایک مقابلے کا سا رویہ ہوتا ہے کہ دیکھا ہم نے پوچھا تھا اور جواب نہیں آیا. سفیان ثوری کی محفل میں جب ایک نوجوان بڑھ چڑھ کر بولنے لگا اور اپنے آپ کو اہمیت دینے لگا ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس سے علم میں اور عمر میں بڑے تھے، تو سفیان ثوری نے کہا کہ ہمارے اسلاف میں تو کوئی ایسا نہ تھا کہ وہ علم کی مجلس میں اس طرح بحث کرے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف میں کسی سے بحث مباحثہ نہ کیا جب تک 30 سال تک علم حاصل نہ کر لیا، لیکن تم لوگ ہو کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بڑا ظاہر کرتے ہو جو تم سے عمر میں اور علم میں بڑے ہیں. ان میں نہ تو کوئی لیڈرشپ کا دعویٰ کرتا اور نہ کسی محفل کے سربراہ کے طور پر بیٹھتا جب تک علم حاصل نہ کر لیتا. اس چیز کے بارے میں یہ کہہ کر انہوں نے اس سے کہا کہ میاں یہاں سے اٹھ جاؤ اور میں تمہیں اپنی اس مجلس میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. انہوں نے ظلم نہیں کیا اس شخص کو مجلس سے نکال کر؟ بسا اوقات ایک شخص کا ایسا رویہ باقی سب کو بھی بد اخلاق کر دیتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی نا مادہ پرستی اور اس کی، تو آپ دیکھیں گے کہ مادہ پرستی کی تعلیم میں اور دین کی تعلیم کے طریقے میں بھی بہت بڑا فرق ہے. جہاں مادیت کی تعلیم ہے وہاں استاد اور شاگرد کا رشتہ بہت کمزور ہے، اور جہاں روحانیت کی تعلیم ہوتی ہے وہاں استاد اور شاگرد کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، روح کا رشتہ بن جاتا ہے. مادی تعلیم میں، دنیا کی تعلیم میں استاد اور شاگرد کا رشتہ کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے ایک آجر اور مزدور کا. آجر مزدور سے مراد کیا ہے؟ کہ جیسے آپ پے کر رہے ہیں اور کچھ خرید رہے ہیں، آپ فیس دے رہے ہیں، آپ پیسے دے رہے ہیں اور آپ دوسرے سے علم خرید رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گلاسگو یونیورسٹی میں ایک دن کلاس سسٹم پہ کچھ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ٹیچرز ہیں ہم اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جیسے ڈرائیورز ہیں، جیسے یہ ہیں. میں ایک دم حیرت میں ڈوب گئی کہ انہوں نے کیا کہا کہ ٹیچرز اور ڈرائیورز کی ایک کیٹیگری یا ایک کلاس. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تنخواہ کے اعتبار سے یا معاشرے میں سٹیٹس کے اعتبار سے یہ لوگ شاید ایک لیول کے ہیں، یا جو ان سے جیسے وہ تنخواہ لے کے گاڑی چلا رہے ہیں تو یہ تنخواہ لے کے اسٹوڈینٹس کو پڑھا رہے ہیں. لیکن میرے لیے یہ بات بہت حیرت کی تھی کہ انہوں نے، مجھے آگے تو یاد ہی کچھ نہ رہا لیکن ڈرائیورز کا لفظ مجھے آج تک نہیں بھولا، انہوں نے کہا کہ مختلف کلاسز کو ڈیفائن کر رہے تھے کہ اس کلاس میں یہ اور یہ لوگ فال کرتے ہیں، اس کلاس میں یہ اور اس کلاس میں یہ، اور جس کلاس میں انہوں نے ٹیچرز کو رکھا اسی میں ڈرائیورز کو بھی رکھا. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں تو استاد کا مرتبہ، اور خواب وہ دنیا کا علم سکھانے والا ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ کوئی دین پڑھانے والا استاد ہو تو اس کی عزت ہو، اور جو دنیا کا کوئی تعلیم دینے والا ہو تو اس کی عزت نہ کی جائے. نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا، وہ مجھے جہاں چاہے بیچ ڈالے. یعنی اتنا حق ہے استاد کا. اگر آپ کبھی کسی بھی ہائی اسکول میں کسی ترقی یافتہ ملک کے چلے جائیں اور بچوں کو استاد سے بات کرتے اور اس سے معاملہ کرتے دیکھیں تو سر جھکائے بغیر نہ رہ سکیں، کیونکہ وہاں ادب، عزت، احترام نام کی کوئی چیز نہیں. وہ ایسے ہی جیسے آپ کے سرونٹس ہوں، آپ فیس دے رہے ہیں وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جیسے ایک آیا آپ کو پالتی ہے، ایسے ہی ایک استاد بھی آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. تو اس قصے میں خاص طور پر جو استاد اور شاگرد کا ریلیشن شپ قرآن کے اندر آتا ہے، خاص طور پر اس واقعے کے نسبت سے آتا ہے. ایک عملی نمونہ، یوں لگتا ہے جیسے ایک تصویر کشی کی گئی کہ ایک استاد ایک شاگرد، وہ اس کے ساتھ کیسے گفتگو کر رہا ہے، کیسے اس کے ساتھ جا رہا ہے، کس طرح اس کی ساتھ معاملہ کرتا ہے. ولا آسی لکا امرا، اور یہ تمام چیزیں یہ ہمارے ہاں عموماً دوسری ایجوکیشن میں نہیں ملتی. مادہ پرستی نے استاد شاگرد کے رشتے کو بھی مادیت پر مبنی رکھا ہے. جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ ویسا استاد لے لے، اگر آپ زیادہ پیسے دے سکتے تو زیادہ اچھی ٹیوشن مل جائے گی، اور اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ کے لیے استاد بھی معمولی درجے کا ہے. اسلامی نظام تعلیم میں ایسی کوئی چیز نہیں رہی. وہاں ہر بہترین استاد قوم کے ادنا سے ادنا فرد کے لیے بھی اویلیبل ہے، اور ان ملکوں میں تو پھر بھی پرائمری ایجوکیشن فری ہے. یا اور ٹھیک ہے، وہاں بھی فرق ہے پرائیویٹ سکولز کا اور گورنمنٹ سکولز کا، لیکن ہمارے ہاں یہ فرق کچھ بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے. مسلمان معاشرے کے اندر ایسی چیزوں کی پیداوار ایک تکلیف دہ امر ہے. آج کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ان کے پاس اچھا سکول، اچھا استاد نہیں ہے، کیونکہ اچھے استاد تک ایکسس بہت مشکل ہو گئی. ہندوستان میں جب انگریزی تعلیم کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا، صرف مدارس ہی ہوتے تھے یا مکتب ہوتے تھے جس میں ہندوز بھی پڑھتے تھے آ کے، صرف مسلم ہی نہیں، وہ بھی اپنی پرائمری ایجوکیشن وہیں سے شروع کرتے تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اعلیٰ ترین استاد ہر شخص کے لیے اویلیبل ہیں، تعلیم مفت ہے، کوئی فیس کا تصور نہیں، ہر شخص پڑھ سکتا ہے. اور اس میں پھر پڑھتا کون تھا؟ جو شوق رکھتا تھا وہی آگے بڑھتا تھا، اور یوں ٹیلنٹ خود بخود پروموٹ ہوتا چلا جاتا. اب کیا ہے، بعض اوقات بچوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ پڑھنے کے قابل نہیں، لیکن ان کو پش کیا جاتا ہے ماں باپ اپنی وش کے مطابق کہ نہیں تمہیں میرے لیے یہ بن کے دکھانا ہے، اور اس سے بعض اوقات گھر میں ایک عجیب ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے کہ بچے کے اندر وہ صلاحیت نہیں وہ بننے کی، لیکن مادی دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ یہ بنیں. نتیجہ تو اس انسان پہ بھی ظلم ہوتا ہے، اور نتائج بھی سامنے جو آتے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ علماء تھے، اب وہ ریشو ایک دم بہت کم خال خال نظر آتا ہے، گنے چنے علماء نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ علم ہر شخص کی پہنچ سے باہر ہو گیا. صرف دہلی شہر کے اندر 5000 مدارس تھے انگریز کے آنے سے پہلے، اور ان کی جو تنخواہ تھی وہ حکومت کی طرف سے آتی تھی. انگریز نے آ کے کیا کیا؟ سب تنخواہیں بند کر دی، مدارس سے تر بتر ہو گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ اسٹیبلش ضرور ہوئے ہیں ذاتی کوششوں کی بنا پر. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے اندر اب بھی اتنے مدارس ہیں اور دینی اقدار کے تحفظ کے لیے جو کوششیں ہیں وہ ہمیں مثلاً اسپین میں نظر نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے کہ اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو 100% لٹریسی ریٹ تھا، بہت زیادہ علماء تھے. اسپین کے علماء کی تاریخ پر والیومز ہیں، بے شمار کتابیں. جہاں وہ عام مادی خوشحالی تھی، وہاں علم میں بھی بہت ترقی تھی، ادب میں، علم میں، ہر چیز میں، سائنس میں. لیکن جب مسلمانوں سے حکومت گئی وہاں کی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اسلامی تشخص بھی ختم ہو گیا. جبکہ اس کے برعکس ہندوستان میں جب مسلمانوں سے مغلیہ حکومت گئی تو اسلامی تشخص ختم نہیں ہوا، کیونکہ انڈیویجولز آگے آ گئے اور انہوں نے اپنی قربانیاں کر کے یہ مدارس بنائے.